27 رجب المرجب کے دن رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث با رسالت ہوئے اور دنیا کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔
اس مناسبت سے ہم اپنے سبھی سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، انسانی فرہنگ و لغت میں انسانی گراوٹ و پستی کے جتنے الفاظ موجود ہیں ان کے حقیقی مصادیق سرزمین حجاز میں متصور تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایسی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی کہ نیکی سجاہی نہیں دیتی تھی۔ ظلم اور خرافات کی چکی میں انسان پس رہا تھا۔ بندگان خدا تو غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، اور لکڑی اور پتھر کے تراشے ہوئے بے جان بت معبود بنے بیٹھے تھے اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی۔ جہالت اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ بیویاں جوئے میں ہار دی جاتیں اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہی منو مٹی تلے دبا دی جاتیں۔ ایسے ماحول میں توحید پرستوں پر کیا گزرتی تھی، یہ ان کا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بنی ہاشم، کہ جو عرب دنیا میں دیگر قبائل پر برتری اور فضیلت رکھتے تھے اور جنہوں نے شریعت ابراہیمی کو اپنا جادہ بنا رکھا تھا، کس طرح ان حالات میں جی رہے تھے اس کا اندازہ لگانا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ ایسے حالات میں عبداللہ کا جمع سال فرزند آبادی سے دور ایک پہاڑی پر واقع انتہائی تنگ و تاریک غار میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور راز و نیاز کرتا۔ انسانی فرہنگ و لغت میں موجود خوبیوں کے لیے وضع کیے گئے تمام الفاظ حقیقی معنی کے ساتھ اس کے وجود میں جلوہ فروز تھے، برعکس ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پستی اور رزالت کے الفاظ اپنی پیشانی پر چسپاں کر رکھے تھے۔ کیا گزرتی ہوگی عرب کے اس جوان پر کہ جسے لوگ صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت و گمراہی بھی بڑھتی رہی۔ انسانیت اپنے پورے وجود کے ساتھ تار تار کی جاتی رہی، اور عبداللہ کا یہ فرزند اپنے رب کے حضور عبادت اور راز و نیاز میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ ایک دن غار حرا میں آواز گونجی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آواز جبرائیل امین کی تھی، جو خدا کی جانب سے پہلی باضابطہ وحی لے کر آئے اور عبداللہ کے فرزند محمد کو رسالت پر مبعوث ہونے کا پیغام دیا۔ آپ اس کے بعد گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ دونوں نے اظہار ایمان کیا، اور یوں 27 رجب المرجب سے تبلیغ دین کا 3 سالہ خفیہ مشن شروع ہو گیا۔ بنی ہاشم کی بزرگ ہستیاں جو شریعت ابراہیمی پر کاربند تھیں، ایک ایک کر کے اس مشن میں شامل ہوتی رہیں۔ خفیہ تبلیغ کا 3 سالہ دور گزرا اور علل اعلان تبلیغ کرنے کا حکم آیا تو سختیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔
سامعین، جیسا کہ عرض کیا گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور آپ نے نہایت رازداری کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد کھلے عام تبلیغ اور قبیلے کے سامنے پیغام پیش کرنے کا حکم آ گیا، اور آپ نے اپنے خاندان کے 40 افراد کو کھانے پر مدعو کر لیا۔ حضرت علی مہتمم قرار پائے۔ مختصر سے کھانے سے 40 آدمیوں کو سیر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام سنانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے قوم کو بھڑکا دیا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پیغمبر اکرم نے دوسرے دن اور اسی طرح تیسرے دن دعوت کرنے کا حکم دیا، اور جب لوگ کھانے سے فراغت پا چکے تو آن حضرت نے اپنا پیغام پیش کر دیا، جس میں توحید الہی، اپنی رسالت اور خیر دنیا و آخرت کا ذکر تھا، جس کے بعد آپ نے نصرت و مدد کا مطالبہ کیا اور خلافت کا وعدہ کیا. پوری قوم میں سے صرف حضرت علی علیہ السلام نے نصرت و مدد کا وعدہ کیا. علی علیہ السلام کے وعدہ نصرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وصایت و وزارت اور خلافت کا اعلان کر دیا اور فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے مشہور یہ واقعہ سنچار بیست میں پیش آیا. دعوت ذوالعشیرہ کے بعد مکے میں آپ کی مخالفت بہت بڑھ گئی. مشرکین مکہ نے آپ کو اور اسلام قبول کرنے والوں کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ مسلمان کی حیثیت سے مکے میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہجرت حبشہ کا فیصلہ کر کے اپنے اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا. مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد بھی رسول خدا نے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. کفار نے یہ دیکھ کر آن حضرت کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا. ناچار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ کوہ صفا پر واقع ارقم بن ابی ارقم بن عبد مناف بن اسد کے مکان میں چلے گئے اور ایک مہینے تک اسی مکان میں رہے. سن سات بیست میں آن حضرت اپنے حامی 40 افراد کو لے کر شاب ابو طالب کے اندر چلے گئے اور اس کے اطراف کو محفوظ کر دیا. کفار قریش نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس اقدام کے بعد ایک عہد نامہ مرتب کیا، جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا. منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے جو ہی اس عہد نامے کو لکھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر افراد نے شاب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ انتہائی مشکل حالات میں گزارا. انہوں نے نہ صرف جسمانی اور روحانی تکلیفیں برداشت کی بلکہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا بھی شکار رہے. خاندان والے اور دوست احباب کبھی کبھار چھپ چھپا کر کھانے پینے کی چیزیں ان تک پہنچا دیتے تھے. اگر کفار قریش کو پتہ چل جاتا تو وہ انہیں سخت سزا دیتے. اسی دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کفار قریش سے آ کر کہا کہ محمد نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے اور کاغذ کے اس حصے کے سوا جس پر اللہ کا نام ہے سب ختم ہو گیا ہے. اب بس کرو، ظلم کی حد ہو چکی. تم اپنے عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد کا کہنا سچ ہو تو انصاف کرو، اور اگر جھوٹ ہو تو جو چاہے کرو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس بات کے بعد عہد نامہ منگوایا گیا اور دیکھا گیا کہ آن حضرت کا ارشاد اس کے بارے میں بالکل صحیح ثابت ہوا ہے، جس کے بعد قریش شرمندہ ہو گئے اور شاب ابی طالب کا محاصرہ ختم کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد بہت سے کافر مسلمان ہو گئے.
جی ہاں، ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت و ثروت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حسانت و سرپرستی نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا. ظلم و ستم، تہمت و ناروا سلوک، سماجی بائیکاٹ سمیت کوئی بھی حربہ ایسا نہ تھا جو مشرکین مکہ نے توحید پرستی کی تبلیغ کے آگے روک لگانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو. لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود سرزمین حجاز پر موجود بڑے بڑے بت ایک ایک کر کے ڈھیر ہوتے گئے. جہالت و گمراہی میں غرق دنیا میں ہر طرف ایک طرح کا اجالا سا ہو گیا. خرافاتی اقدار دم توڑ گئیں. سماج میں عرب و عجم کا فرق ختم اور کالے پر گورے کی برتری اور عمرا کا رعیت پر تسلط برابری اور برادری کی شکل اختیار کر گیا اور برتری کا تنہا معیار انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم قرار پایا۔ تو جہالت و گمراہی اور خرافات کی زنجیروں میں جکڑی دنیا نے وحدانیت کا راستہ اختیار کیا اور لوگ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ لوگوں کے طور طریقے بدل گئے، بات بات پر جھگڑنے والے ایک دوسرے پر فدا ہونے لگے، عورت کی تذلیل ختم اور بچیاں ماں باپ کے آنگن کا پھول بن گئیں، اور کیوں نہ ہوتی، بیٹی کو رحمت جو قرار دے دیا گیا تھا، اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا کھڑے ہو کر استقبال کر کے بیٹیوں کی عزت و تکریم کا جو درس دیا تھا اسے بھلا کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا، اور پھر بیٹی نے بھی وہ کردار ادا کیا کہ باپ سے ام ابھیا کا لقب پایا۔ طویل جدوجہد اور طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کرنے اور کفار مشرکین کے ساتھ متعدد جنگیں لڑنے کے بعد بالآخر سرزمین عرب پر ایک مکمل اسلامی حکومت کے قیام کا وقت آ گیا۔ انسانوں پر انسانوں کی حکومت ختم اور الہی حکومت کی بنیاد ڈال دی گئی، اور حکومت کے انتظام و انسرام کے ایسے سنہری اصول اور ضوابط وضع کیے گئے کہ جن کا سرچشمہ قرآن اور وحی الہی تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ بعثت انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں، بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے، لوگوں کو جسمانی اور باطنی لحاظ سے تاریکی سے نکالا جائے اور ظلمات کو مکمل طور سے برطرف کر کے اس کی جگہ نور کو متجلی کیا جائے۔ سامن بعثت انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث پر رسالت ہونے اور ان کے پیروؤں کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور آج کے اس دور میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، آئیے اس دن کی مناسبت سے ہم اس پر غور و فکر کریں۔ بہرحال پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔